أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے تین نشستوں میں ہم ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، اس مجموعہ احادیث کے جو مؤلف ہیں امام نووی رحمہ اللہ، ان کے کچھ حالات زندگی پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد دو نشستوں میں ہم نے اس کتاب کا جو مقدمہ انہوں نے تحریر فرمایا اس کا بھی مطالعہ مکمل کیا تھا، اور آج سے ہم باقاعدہ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے وہاں سے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. اس کتاب کی ترتیب امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرح اختیار فرمائی ہے کہ اس میں کچھ کتابیں قائم کی ہیں، یعنی کچھ بڑے سیکشنز قائم کیے ہیں جنہیں کتاب کا عنوان دیا گیا. پھر ان کتابوں کے اندر کچھ چیپٹرز انہوں نے ترتیب دیے جسے باب کہا جاتا ہے، اور ہر باب کا ایک عنوان انہوں نے اختیار فرمایا. کل کتاب میں 20 کتب ہیں جو انہوں نے قائم فرمائی، 20 سیکشنز قائم فرمائے ہیں. پہلی کتاب کا کوئی عنوان تو انہوں نے نہیں دیا، البتہ بعد کے اہل علم حضرات نے اسے کتاب المقدمات کا عنوان دیا، یعنی بنیادی چیزوں کا بیان جس کتاب میں آیا وہ پہلی کتاب ہے. اور پھر کتاب الادب سے باقاعدہ انہوں نے کتب کے عنوانات قائم کرنا شروع کیے، اور کتاب الاستغفار تک، یعنی 19 کتابوں کے عنوان انہوں نے خود قائم فرمائے. پہلی کتاب کو بھی شامل کر لیا جائے تو 20 کتب بنتی ہیں. پھر ہر کتاب کے اندر انہوں نے کچھ ابواب قائم کیے ہیں، کچھ چیپٹرز قائم کیے ہیں، اور ان کی تعداد کوئی 382 کے آس پاس بنتی ہیں، یعنی سارے ابواب ملا لیے جائیں تو اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ابواب قائم کیے. پھر جیسا کہ ہم نے کتاب کے مقدمے میں پڑھا تھا کہ امام نووی ہر باب کے شروع میں اس باب سے متعلق قرآن حکیم کی آیات وہ بیان فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے احادیث مبارکہ کا بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا اس کا عنوان رکھا کہ باب الاخلاص و احضار النیۃ. یہ باب ہے اخلاص کے بارے میں اور نیت کے حاضر کرنے کے بارے میں، یعنی حسن نیت کو اختیار کرنے کے بارے میں، اچھی نیت کو حاضر رکھنے کے بارے میں. فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ، تمام کے تمام اعمال میں، اقوال میں اور احوال میں، کیفیات میں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، کوئی ظاہری معاملہ ہو یا چھپا ہوا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اخلاص کو اور حسن نیت کو اختیار کرنا یہ پہلا باب ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ اخلصہ کا مصدر ہے، یعنی کسی چیز کو خالص کرنا، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے عزم کو اور اپنے انٹینشن کو خالص کرے. کس چیز کے لیے خالص کرے؟ کہ وہ جو بھی نیک عمل کرنے جا رہا ہے اس نیک عمل سے اس کی مراد، اس کا مقصود صرف یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو، اور اس عظیم مقصد کے علاوہ، اس عظیم نصب العین کے علاوہ اس کے سامنے کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو، نہ وہ لوگوں کی تعریفیں یا اپنے لیے کوئی شہرت کا طالب ہو، نہ اور دنیاوی کسی قسم کی اسے خواہش ہو، بلکہ ہر نیک عمل کے پیچھے وہ یہ ارادہ کرے، وہ یہ عزم کرے، وہ اس بات کی نیت کرے کہ اسے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے۔ اس کیفیت کا اس کے دل میں پیدا ہو جانا، اخلاص نوٹ کیجئے، یہ دل کا عمل ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے اعضاء سے، اپنے ظاہری جسم سے پورے کرتے ہیں، انہیں اختیار کرتے ہیں، انہیں انجام دیتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اندر دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان کے باطن میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے اخلاص کا ہونا، کہ بندہ ہر نیک عمل صرف اس نیت اور ارادے سے کر رہا ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، باقی کسی شے کی اس کو فکر نہ ہو، اس کے سامنے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کیفیت کا حاصل ہو جانا اخلاص ہے، اور یہ نیت کا حسن ہے، نیت کی خوبصورتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجیے، اور جیسے کہ احادیث میں بھی آگے ذکر آئے گا بھی، کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا یہ لازم ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر اس کے بڑے سے بڑا عمل، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ کیا گیا عمل بھی، وہ چاہے مالی ہو یا بدنی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اندیشہ یہ ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اس باب میں کئی احادیث میں ہمارے سامنے انشاءاللہ واضح ہوگی۔ پہلی آیت جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان فرمائی، یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ بینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا، یہ تاکید کا اسلوب ہوتا ہے، کسی چیز کا ایمفیسائز کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کو اختیار کریں۔ مخلصین لہ الدین، اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی اطاعت، اس کی بندگی اس طرح اختیار کریں کہ ان کی نیت بھی خالص ہو، اخلاص نیت کی نعمت ان کے پاس موجود ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی بندگی کو اختیار کریں۔ حنفاء، اور وہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر، غلط عقائد کو چھوڑ کر، غلط طرز ہائے زندگی کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ ان کے اندر شرک کا اور نافرمانی کا اور عقیدے میں بگاڑ کا کوئی شائبہ بھی موجود نہ ہو۔ اور یہ جو حنفا کا لفظ ہے، یہ حنیف کی جمع ہے، اور حنیفہ، یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ دیکھیں گے، اپنے کلام میں بار بار بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی محترم سمجھتے تھے اور ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، یہود بھی ان کو محترم سمجھتے تھے اور ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، نصارہ یعنی عیسائی بھی انہیں محترم سمجھ کے ان سے اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بار بار ہائی لائٹ کیا، اس وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور بار بار ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ہر قسم کے شرک سے دور تھے اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے۔ پھر اس بات کی تاکید کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں بھی اسی کی تاکید کی کہ تم بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرو، اپنے ظاہر میں بھی صرف اللہ کی بندگی کرو اور اپنے باطن میں نیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دو۔ دوسری آیت یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ جو ظاہری چیزیں ان سے حاصل ہوتی ہیں، قربانی کے لیے کسی جانور کو قربان کیا عبادت کے طور پہ، پھر اس کا کچھ خون نکلا، کچھ اس کا گوشت حاصل ہوا، تو یہ سب کچھ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارے اندر جو تقوی ہے، وہ اصل شے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سائے مبارکہ کی تفسیر میں، کہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی جانور قربان کرتے تھے تو اس کا خون لیتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ملتے تھے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ارد گرد رکھ دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون اور یہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی جب بعض مسلمانوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ اصل جو شے اللہ کو پہنچتی ہے، جو مقصود ہے عبادات میں، وہ چاہے قربانی جیسی عظیم عبادت ہو یا دیگر عبادات ہوں، ان سب میں جو اصل مقصود ہے، جو شے اللہ کو پہنچتی ہے، وہ بندے کا تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لے اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ یہ اپنے ظاہر میں بھی اختیار کرے، یہ اپنے باطن میں بھی اختیار کرے، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو بھی ایسی چیزوں سے بچائے کہ جو اس کے عمل کو برباد کر دینے والی ہیں، ان میں فساد پیدا کر دینے والی ہیں اور اللہ کے ہاں ناقابل قبول بنا دینے والی ہیں۔ تو اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں اس تقویٰ کو اختیار کرنا، پھر بندہ اللہ کی کوئی عبادت انجام دے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری آیت جو بیان فرمائی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا، قل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان تخفو ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو ایک تو اس کے عمل کا ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے بالعموم، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے باطن کی، اس کے اندر کی، اس کے دل کی، وہ عام طور پر مخلوقات سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کے ظاہر کو جس طرح جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے باطن سے اور اندر چھپی ہوئی کیفیات سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو اور دل کے ارادوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، انسان کے انٹینشنز کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں اس مضمون کی تو بکثرت آیات آئی ہیں، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، انسان جو کچھ بھی ظاہر کرے، جو کچھ بھی چھپا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان تمام آیات میں بنیادی جو سبق ہے وہ اخلاص نیت کا ہے، حسن نیت کا ہے۔ یہ چند آیات ہیں جو کہ پہلے باب کے شروع میں امام نووی رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد وہ احادیث مبارکہ کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم پہلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے، اور اس حوالے سے جو حدیث کے بارے میں، علم حدیث کے بارے میں بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر عبادت، ہر بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور حسن نیت اور اللہ کی رضا ہی کے لیے ان تمام امور کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا، مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اذهب البأس يا رب الناس، اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔